الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرحا ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ شده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. صدق الله العظيم. قابل احترام بزرگوں, نوجوان دوستوں, ماؤں اور بہنوں, عزیز اور پیارے بچوں, سورہ احقاف کا مطالعہ جاری ہے اور کل ہم نے اس کے پہلے حصے پر گفتگو کی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر اعتراضات لوگ کرتے تھے. توحید پر جو اعتراضات تھے اس کا جواب دیا گیا, رسالت پر جو اعتراضات تھے اس کا جواب دیا گیا, کتاب الہی پر جو اعتراضات تھے اس کا جواب دیا گیا, اور آخر میں کہا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ظالمین ہیں جو قرآن مجید کا انکار کرتے ہیں. اس کے برعکس محسنین کا رویہ وہ ہوتا ہے, ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون. وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور اپنے رب پر اور جنہوں نے استقامت ظاہر کی, ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم کا موقع ہے, یہ محسنین ہوتے ہیں. اور محسنین کو اللہ تعالیٰ اولئک اصحاب الجنت خالدین فیہا جزاء بما کانوا یعملون, ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ جنت میں داخل کرے گا اور ان اعمال کے بدلے جو وہ کرتے رہے. یہاں تک گویا کہ کل گفتگو ہوئی کہ کتاب کے منکرین جو ظالمین تھے ان کو سمجھایا گیا کہ کتاب الہی کو اکثر مسترد نہ کرو, اسے ریجیکٹ نہ کرو, اس پر غور و فکر کرو, مختلف زاویوں سے اس پر غور و فکر کرنے کی گنجائش موجود ہے, اس کی دعوت دی گئی. اور آخر میں کہا کہ ظالموں کے بالمقابل محسنین وہ ہوتے ہیں جو ایمان لے آتے ہیں, عمل صالح کرتے ہیں, اور ایسے محسنین کو اللہ تعالی جنت عطا کرے گا. اب اس کے بعد ایک دوسرا موضوع شروع ہوتا ہے, وہ یہ ہے کہ قرآن کا اسلوب ہے, طرز دعوت ہے کہ انسانی ضمیر کو چھیڑتا ہے, انسان کی فطرت سلیمہ کا حوالہ دیتا ہے, اور انسان کی طبیعت کے اندر جب سلامت روی ہوتی ہے تو یقیناً وہ توحید کا پرستار ہوتا ہے. اگر بد فطرت انسان ہو, اس کی فطرت کے اندر بگاڑ پیدا ہو تو یہ اور بات ہے, ورنہ جب انسان فطرت سلیمہ پر قائم رہتا ہے یقیناً وہ توحید کا پرستار ہوتا ہے. تو فطرت سلیمہ کو اپیل کیا گیا اور اس کے بہانے سے ماں باپ کی جو احسان مندی ہے اس کو بتایا گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی انسان دنیا میں ایسا نہیں ہے جو ماں باپ کے احسانات کو نہ جانتا ہو, اور جو انسان سلیم الفطرت ہے وہ یقیناً ماں باپ کے احسانات کا شکر ادا کرے گا, اور جیسے ہی وہ ماں باپ کے احسانات کو مانے گا تو اسے ایک اور عظیم محسن کے احسانات یاد آئیں گے, یعنی خدا بزرگ بردر کے احسانات. تو ماں باپ کی شکر مندی کے حوالے اور بہانے سے وہ خدا کا بھی شکر گزار بندہ بنے گا. لہذا قرآن نے اس اسلوب سے بھی دعوت دی کہ تمہیں اپنے ماں باپ کی جو خدمات ہیں ان کی جو قربانیاں ہیں اس پر غور کرنی چاہیے, اور بالخصوص ماں کا ذکر ان صورتوں کے اندر آیا ہے. تو اس حیثیت سے یہ بڑا ہی اس کے اندر بڑی ہی ندرت ہے اور بڑے ہی اچھوتے انداز سے, بڑے ہی نرالے اور پیارے انداز سے قرآن نے گویا کہ انسانوں کو توحید کی طرف دعوت دی. اور یہ بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ انسان کے دو ہی رشتے ہیں, ایک عقیدے کا رشتہ ہوتا ہے اور ایک خونی رشتہ ہوتا ہے. خونی رشتے کے بہانے سے اللہ تعالیٰ نے ایمان اور عقیدے کے رشتے کو ثابت کیا. یہ دونوں رشتے دنیا کے اندر پائیدار رشتے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ بزنس کے, تجارت کے, کلاس میں ساتھ بیٹھنے کے, یہ سارے رشتے کبھی نہ کبھی ختم ہو جاتے ہیں, لیکن حقیقی جو رشتے ہیں وہ یا تو عقیدے کا رشتہ تادے میں حیات باقی رہتا ہے یا خونی رشتہ ہمیشہ باقی رہتا ہے. اب یہاں بات شروع ہوتی ہے, انسانوں کو وصیت کی گئی اور سارے انسانوں کو دعوت دی گئی, وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ, ہم نے انسانوں کو یہ وصیت کی. آپ دیکھیں گے سورہ لقمان کے اندر بھی سورہ بنی اسرائیل کے اندر بھی اور مختلف سورتوں کے اندر بھی توحید کی دعوت کے فوراً بعد ماں باپ کی خدمت کا ذکر آتا ہے. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے درجے کے بعد دنیا میں ماں باپ کا درجہ بہت بلند ہے. یہاں بھی ویسے ہی ہے کہ توحید کی دعوت پر گفتگو ختم ہوئی اور فوراً اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے احسانات کو یاد دلایا. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا, اور ہم نے انسانوں کو اس بات کی ہدایت کی کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کا رویہ اختیار کریں, وہ بھلائی کا معاملہ کریں. والدین کے ساتھ ان کا بیہیویئر وہ اعلیٰ خلقی پر مشتمل ہونا چاہیے, اخلاق و کردار کے ساتھ ہونا چاہیے, اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے. ان کے ساتھ برتاؤ میں نرمی ہو, عاجزی ہو, ان کے لیے مہربانی کے پر بچھائے رکھیں. یہ ہم نے تاکید کی انسان کو. اس کی وجہ یہ ہے کہ ماں باپ انسان کو جب گویا کہ انسان دنیا میں آنے لگتا ہے تو بڑی تمناؤں کے ساتھ, بڑی آرزوؤں کے ساتھ, بڑی دعاؤں کے ساتھ اس کا استقبال کرتے ہیں. ماں باپ کی بڑی محبت ہوتی ہے, بڑی تمنا ہوتی ہے, خواہش ہوتی ہے کہ ان کے ہاں ایک اولاد پیدا ہو, اور جب کسی کو اولاد ہونے میں تاخیر ہوتی ہے تو راتوں میں اٹھ کر وہ دعائیں کرتے ہیں اور اس سے آگے بڑھ کر دواؤں کا انتظام کرتے ہیں اور بڑی خوشی کے ساتھ انتظار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں اولاد دے گا. اور جب دنیا میں اولاد آتی ہے تو دنیا میں ماں باپ سے زیادہ اولاد کے لیے خیر خواہ کوئی نہیں ہوتا, اور وہ ان سے پیار کا, محبت کا, رافت کا, رحمت کا برتاؤ کرتے ہیں اور ان کے لیے سب کچھ قربان کر دیتے ہیں, بغیر اس کے کہ بچہ بڑا ہو کر ان کی جھولی بھرے گا. اس تمنا کے بغیر وہ بچوں کی خدمت کرتے ہیں, اور بچے کی خدمت اس طرح سے کرتے ہیں کہ ہر دن تمنا ہوتی ہے کہ بچہ ان کی نگاہوں کے سامنے بڑے, پھلے پھولے, جوان ہو اور ترقی کرے. یہ ماں باپ کا رویہ ہوتا ہے بچوں کے ساتھ. لیکن بچوں کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ جب بچوں کی ذمہ داری ہوتی ہے ماں باپ کو پالنے کی تو بڑی مصیبتوں کے ساتھ وہ پالتے ہیں, اور ماں باپ کو ایک بوجھ سمجھ کر وہ پالتے ہیں. سوائے اسلامی معاشرے کے, عام معاشرے کا یہی حال ہے. خود مسلمانوں کے اندر بھی اس کے اندر بڑی کمزوری آئی ہے. ماں باپ کو جھڑکی دینا, ماں باپ کے ساتھ برا برتاؤ کرنا, ماں باپ کو ایک بوجھ سمجھ کر وہ زندگی گویا کہ پالتے ہیں. ماں جیسے ہر دن بچے کی زندگی کی تمنا لے کر اسے پالتی ہے, بچہ جب ماں باپ کو پالتا ہے تو ہر دن اس انتظار میں ہوتا ہے کہ کب یہ کھسوٹ بڑھیا دنیا سے جائے گی. اس تمنا کے ساتھ انسان جو ہے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے. یہ فرق ہے ماں باپ میں اور بچوں میں. اب ماں کی عظیم قربانیوں کا احساس دلایا گیا. غور کیجئے قرآن نے کس طرح سے اس نقطے کو واضح کیا کہ ماں کتنی عظیم قربانیاں دے کر بچے کو دنیا میں لاتی ہے. ماں کے احسانات عظیم ہیں. دنیا میں کوئی بھی فرد ایسا نہیں جو ماں باپ کے احسانات کا بدلہ عطا کر سکتا ہو. ماں باپ کو گویا کہ انہوں نے جو قربانیاں دی اس قربانی کا عوض میں, اس قربانی کے عوض میں دنیا میں ان کا احسان اتار چکے. دنیا میں ایسا کوئی فرد پیدا نہیں ہوا. ماں باپ کے جو احسانات ہیں, بالخصوص ماں کے جو احسانات, اس کا ذکر آتا ہے. ایک صاحب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, یہ حدیث بخاری میں, مسلم میں, ترمذی میں, نسائی میں, ابن ماجہ میں, ساری کتابوں میں, حدیث کی کتابوں میں حدیث آئی ہے جس میں ایک صاحب نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ پیارے نبی, میرے حسن سلوک کے سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیری ماں. پھر اس نے پوچھا کہ اس کے بعد میرے حسن سلوک کے سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تیری ماں. پھر اس نے پوچھا تو آپ نے فرمایا تیری ماں. تین مرتبہ آپ نے کہا اور چوتھی مرتبہ کہا کہ تیرا باپ. اس حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ماں کا درجہ باپ کے بالمقابل تین گنا بڑا ہے. اور اس قرآنی آیت کے اندر بھی اس حدیث کی تشریح ملتی ہے. گزارش ہے کہ آگے حال کے اندر آ جائیں, پیچھے جگہ گویا کہ شارٹ پڑ رہی ہے. اندر آ جائیں. کہا کہ ماں کے جو تین احسانات, عظیم احسانات, ماں کی جو تین عظیم قربانیاں ہیں وہ یہ کہ حملت امہ کرہا, ہماری ماں نے ہم کو پیٹ میں اٹھائے رکھا اور بڑی تکلیف کے ساتھ, بڑی مشقتوں کے ساتھ, بڑی مصیبتوں کو جھیل کر پیٹ میں اٹھائے رکھا. ایک عظیم مرحلہ اس نے پار کیا. پھر اس کے بعد وضاعت کرہا, اور اس کو جب جنا تو بڑی تکلیف اٹھا کر, بڑی مشقتوں کے ساتھ اور بڑی مصیبتوں کو جھیل کر اس نے ہمیں دنیا میں جنا. اور پھر اس کے بعد تیسرا مرحلہ وہ حمل ہو اور فصال ہو تلاسون اشارہ, اور پھر دودھ چھڑانے میں اور حمل کے پورے 30 مہینے تک وہ بچے پر نگہداشت کرتی ہے, نگہبانی کرتی ہے, بچے کے لیے اپنے دن رات کے چین اور نیند کو قربان کرتی ہے. یہ 30 مہینے تک گویا کہ مسلسل وہ محنت اٹھاتی ہے, تب چل کر بچہ اس قابل ہوتا ہے کہ اب اسے ذرا نگاہ ہٹا بھی لی جائے تب بچہ دنیا میں آگے چل سکتا ہے. یہ تین گویا کے مرحلے ہوتے ہیں. پہلا مرحلہ ماں کا وہ ہے کہ جب وہ حمل کا بوجھ اٹھاتی ہے تو بڑی محنت کے ساتھ بڑی مشقتوں کے ساتھ اٹھاتی ہے، دوسرا مرحلہ جننے کا مرحلہ، اور تیسرا مرحلہ دودھ پلانے کا۔ یہ تینوں عظیم مرحلے ہیں جس کے لیے شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ماں کا درجہ باپ کے بنسبت تین گنا زیادہ اسی وجہ سے ہے۔ پہلا جو مرحلہ ہے، قرآن نے کہا کہ غور کرو کہ امہ قرحا، ماں نے بڑی تکلیف کے ساتھ بڑی مشقتوں کے ساتھ حمل کا بوجھ اٹھایا۔ آپ کو اگر معلوم ہے، مطالعہ کریں تو احساس ہوگا کہ ماں کتنی تکلیفوں کے ساتھ، کتنے صدمے کو سہتی ہے، کتنے تکلیفوں کو برداشت کرتی ہے۔ اس کے اندر فیزیولوجیکل اور سائیکولوجیکل چینجز آتے ہیں، نفسیاتی طور پر اور جسمانی طور پر حمل کے زمانے میں شدید تبدیلیاں آتی ہیں۔ وہ کبھی موڈی ہو جاتی ہے، کبھی وہ رونا دھونا کرتی ہے، کبھی اس کے اندر خوشی کے جذبات کے لہر اٹھنے لگتے ہیں، وہ ایک عجیب تبدیلیاں اس کے اندر پیدا ہوتی ہیں۔ یہی نہیں، ہارمونز کی تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں۔ عورت جب حمل کا بوجھ اٹھاتی ہے تو عجیب و غریب تبدیلیاں اللہ تعالیٰ اس کے جسم کے اندر پیدا کرتا ہے۔ وہ جو زائیگوٹ، جو بیضہ جسے کہتے ہیں، ماں کے پیٹ کے اندر بچہ جو چار پانچ دن کا ہوتا ہے جسے زائیگوٹ کہتے ہیں، بیضہ کہتے ہیں، وہ ماں کے پیٹ میں مادر رحم سے چمٹ جاتا ہے، پہلے بھاگتا ہے مادر رحم میں، پھر اپنی جگہ تلاش کرتا ہے، پھر اس کی دیوار کو پھاڑتا ہے، پھر ماں کے خون کو چوسنے لگتا ہے۔ جیسے جیسے ماں کے خون کو چوستا ہے وہ نشو نما پاتا ہے، گویا کہ ماں کے خون میں وہ لتھڑا ہوا ہوتا ہے، نہایا ہوا ہوتا ہے اور بچہ پرورش کرتا ہے تو ماں کے خون کو پی کر وہ پرورش پاتا ہے۔ آپ غور کیجئے کہ ماں کی کیفیت کیا ہوگی کہ وہ اپنا خون سینچ سینچ کر، اپنے خون کو نچوڑ نچوڑ کر بچے کی پرورش کرتی ہے۔ اور خدا کی بھی حیرت انگیز کمالات، خدا کا بھی معجزہ، غور کیجئے کہ ماں کے اندر خون کا پروڈکشن اس زمانے میں زیادہ ہو جاتا ہے۔ 40% والیوم میں ماں کے اندر خون کی گویا کہ بڑھوتری ہو جاتی ہے۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ حمل کے دوران ہارٹ بیٹ بڑھا دیتا ہے۔ جب ہارٹ بیٹ بڑھتا ہے تو ایک سیکنڈ کے اندر، ایک منٹ کے اندر جتنے ہارٹ بیٹ ہونی چاہیے اس سے جب زیادہ ہو جاتا ہے تو اسی طرح خون کا بہاؤ بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پر ہارٹ بیٹ، ایک ہارٹ بیٹ میں جتنا خون کا آؤٹ پٹ عام زمانے میں ہوتا ہے، حمل کے دوران خون کا آؤٹ پٹ اور زیادہ پر ہارٹ بیٹ بڑھ جاتا ہے۔ اس طرح سے ماں کے جسم کے اندر اللہ تعالیٰ ایسے نظام کو پیدا کرتا ہے کہ اس کا دل 40% گویا کہ زیادہ خون بہانے لگتا ہے۔ اس طرح سے وہ تکلیف برداشت کرتی ہے، اس کا ہارٹ بیٹ بڑھ جائے تو اس سے اس کو تکلیف ہوتی ہے، اس کا بلڈ پریشر بڑھتا ہے اس سے اسے تکلیف ہوتی ہے، صدمے ہوتی ہے۔ یہ سب صدموں کو سہ سہ کر وہ ہمیں دنیا میں لے آتی ہے۔ کیا عظیم قربانیاں ہیں، ماں کی قربانیاں فراموش نہیں کر سکتے۔ غور کریں گے تو ماں عظیم ہے، اس کی عظمت کا احساس انسان کو اس وقت ہوتا ہے جب وہ اسے بچہ ہونے لگتا ہے، جب وہ باپ بنتا ہے تو اسے اس کی عظمت کا احساس ہوتا ہے۔ اسی لیے قرآن نے آگے اس کا ذکر کیا، یاد دلایا۔ غور کیجئے کہ ماں کے پیٹ کے اندر جب بچہ ہوتا ہے تو اس کے اندر تین ٹرائیمسٹرز ہوتے ہیں، پہلا 3 مہینہ، دوسرا 3 مہینہ اور تیسرا 3 مہینہ، تین ٹرائیمسٹرز کے ہوتے ہیں۔ پہلا جو ٹرائیمسٹر ہوتا ہے وہ ڈسکمفورٹ کا ہوتا ہے، بڑی تکلیف کا، بڑی مصیبتوں کا، متلی آنا، خیا آنا، سر کا چکر آ جانا، طبیعت کے اندر بڑی بےقراری، یہ ساری جو تبدیلیاں آتی ہیں، کیا یہ انسان کے لیے، عورت کے لیے تکلیف کا باعث نہیں ہے؟ کیسی تکلیف اسے ہوتی، اس کے باوجود وہ اظہار نہیں کر پاتی، اپنے شوہر سے اظہار کر لے تو کر لے، ورنہ وہ عام زندگی کے معاملات کو حسب معمول ادا کرتی ہے۔ وہ کتنی پیاری ہوتی ہے وہ ماں جو حمل کے دوران اپنی عام زندگی کے معاملات پوری طرح سے کرتے رہتی ہے، ساتھ ساتھ حمل کا بوجھ اٹھاتی ہے۔ فرسٹ ٹرائیمسٹر تو بہت تکلیف کا ٹرائیمسٹر ہوتا ہے، 3 مہینہ، اس کے بعد کا 3 مہینہ اسے خوشی کا مہینہ ہوتا ہے جب بچہ بڑھنے لگتا ہے اس کے پیٹ کے اندر، اور اس کے بعد گویا کہ، اور جب آخری 3 مہینے ہوتے ہیں وہ ایڈجسٹمنٹ کا پیریڈ ہوتا ہے، جبکہ وہ انتظار کرتی ہے کہ اس کا ننا منا پودا دنیا میں آئے گا، اس کا پیارا سا وہ منا جسے اس نے پرورش کی وہ دنیا میں آئے گا، اس کا بڑی شدت کے ساتھ وہ انتظار کرتی ہے۔ تو قرآن نے کہا حملت امہ کرہا، ماں نے اسے پیٹ میں بوجھ کو اٹھائے رکھا بڑی تکلیف کے ساتھ، بڑی مشقت کے ساتھ۔ ایک اور چیز آپ غور کریں، 5 کلو کا وزن بچہ ہوتا ہے، 3-3.5 کلو کا، پورا رحم مادر سب ملا کر 5-5.5 کلو کا وزن وہ مسلسل جو اٹھائے رہتی ہے، آپ کے ہاتھ میں اگر 5 کلو کا باٹ دے دیا جائے جسے بٹ ہم کہتے ہیں، اور آپ ایک دن اٹھائے رکھے، آپ کے ہاتھ کی کیفیت معلوم ہو جائے گی۔ 50 کلو کا آدمی گویا کہ چاول کا بوریا اٹھا لے سکتا ہے، 100 کلو کا بوریا ایک سیکنڈ میں اٹھا کر ادھر سے ادھر پھینک دے سکتا ہے، لیکن 5 کلو کا وزن مسلسل اٹھائے رکھنا یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ آپ تجربہ کر کے دیکھیے، 5 کلو کا باٹ آپ نے ہاتھ میں رکھے، صبح سے شام تک ذرا رکھ کر دیکھیے، آپ کو معلوم ہوگا۔ جیل میں جو سزائیں دی جاتی ہیں اس میں ایک سزا یہ بھی ہے، آپ پر ایک بالٹی پانی انڈیل دیا جائے کوئی تکلیف نہیں ہوتی، لیکن پانی کا مشکیزہ سر کے اوپر باندھ دیا جاتا ہے۔ جیل کی ایک سزاؤں میں سے یہ بھی ایک سزا ہے، پانی کا مشکیزہ اوپر باندھ دیا جاتا ہے، اس میں سے ایک سوراخ کر دیا جاتا ہے اور پانی ڈراپ بائی ڈراپ گرنے لگتا ہے، خطرہ در خطرہ گرنے لگتا ہے، اور مجرم کو باندھ دیا جاتا ہے کرسی میں یا کسی جگہ رسی سے باندھ دیا جاتا ہے، اس پر جو خطرہ خطرہ گرتا ہے وہ پہاڑ گرنے کے برابر ہوتا ہے، وہ عظیم عذاب ہوتا ہے۔ جیل کے اندر یہ عذاب دیا جاتا ہے، پانی انڈول دینا آسان ہے، ایک ٹن پانی ایک پورا ڈرم پانی لا کر انڈول دیں کوئی مصیبت نہیں ہے، لیکن خطرہ 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 مسلسل بہتے رہنا یہ انسان کے لیے بہت تکلیف ہے۔ اسی طرح 50-100 کلو کا اٹھا لینا تو آسان ہے، لیکن 4-5 کلو کا بوجھ مسلسل اٹھائے رکھنا، واہ ایک عظیم گویا کی قربانی ہے، ماں کی قربانی۔ اسی لیے وہ زمانہ وہ ہوتا ہے جبکہ عورت کی ہڈیوں کے اندر بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ یہ بھی سائنس سے بتاتی ہے کہ بچے کی جو ہڈی بنتی ہے وہ ماں اپنی ہڈی کو گھلا گھلا کر، اس ہڈی کے اندر موجود گودے کو جسے گدوں ہم کہتے ہیں، وہ گودے کو گھلا گھلا کر محلول کر کے وہ بچے کو فراہم کرتی ہے۔ کیا اس کی عظیم قربانی ہے، غور کیجیے۔ پھر ماں جو غذا کھاتی ہے، یہ جو پیٹو جو بیضا ہوتا ہے، جو پیٹ کے اندر بیضا، وہ بڑا کھانے والا بیضا ہوتا ہے، وہ زائگوٹ خوب کھاتا ہے ماں کی غذا کو، ماں جو کچھ کھاتی ہے چین چھپٹ کر یہ بھی کھا جاتا ہے۔ اس زمانے میں ماں کی بھوک بڑھ جاتی ہے، خوراک بڑھ جاتی ہے، وہ اپنی ہڈیاں کمزور کر لیتی ہے، اپنے جسم کو کمزور کر لیتی ہے، اپنے موڈ کو، اپنی نفسیات کو بڑی کمزوری میں ڈال کر وہ بوجھ اٹھا کر ہمیں جنتی ہے۔ تو ماں کی یہ عظیم قربانی، ماں کا یہ عظیم درجہ انسان کبھی فراموش نہیں کر سکتا۔ پھر دوسری مصیبت جو ہے وہ سہتی ہے، وہ وضع تھوکو رہا، دوسرا مرحلہ وہ مرحلہ ہے جبکہ بچہ جو ہے دا فیٹس جو کچھ فیٹس کہتے ہیں، وہ ایک ایسے سفر بھی اختیار کرتا ہے جو زندگی اور موت کے بیچ میں بس 1 سیکنڈ کا فاصلہ ہوتا ہے، ایک پر خطر راستے سے وہ آتا ہے، اور ماں اس مرحلے میں ایک ایسی مصیبت کو سہتی ہے کہ جس سے اس کا جسم چکنا چور ہو جاتا ہے، ایک ایسے درد ذہن کے اندر وہ مبتلا ہوتی ہے کہ دنیا کے اندر اس سے زیادہ سخت ترین درد کوئی نہیں ہے۔ سخت ترین درد اسی درد کو مانا جاتا ہے، درد ذہن کو مانا جاتا ہے۔ ماں اس درد کو بھی سہتی ہے اور دنیا میں بچے کو لے آتی ہے۔ جب وہ درد کا مرحلہ آتا ہے تو ایک عورت کی نسوانیت یہ کہتی ہے اسے کہ اب آئندہ سے پھر بچہ نہیں جنوں گی، لیکن جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے اس ننھے مننے کے چہرے کو دیکھ کر وہ اپنے توبے کو بھول جاتی ہے اور اس کی فطرت پھر پکارتی ہے کہ نہیں مزید بچہ چاہیے۔ کچھ دیر کے لیے اس کی نسوانیت کہتی ہے کہ مزید بچہ نہیں چاہیے، لیکن جیسے ہی دنیا میں وہ بچہ آتا ہے، تکلیفوں کو، مشقتوں کو، مصیبتوں کو سہ کر ماں اسے جنتی ہے دنیا میں، اور وہ جننے کا جو مرحلہ ہے وہ ایک عجیب و غریب مرحلہ ہے۔ سائنسی کتابوں کا مطالعہ کریں، موقع نہیں یہاں تفصیل میں جانے کا، آپ کو اگر دلچسپی ہو تو پڑھ کے دیکھیں قدرت کے کیا کیا عجائب، قدرت کے کیا کیا معجزے اس مرحلے کے اندر ہوتے ہیں۔ سائنس کی کتابوں میں خود ہی لکھا ہوا ہے کہ جس طرح سے یوٹیرس کا کمپریشن ہوتا ہے اور درد ذہن میں جب عورت مبتلا ہوتی ہے تو یہ کیسے ہوتا ہے، سائنسی طور پر اس کو سمجھایا نہیں جا سکتا۔ یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے جبکہ عورت فطری طور پر تیار ہوتی ہے دنیا میں اپنے ایک نئے بچے کو جنم دینے کے لیے۔ دنیا میں جب بچہ آتا ہے تو ماں بہت ٹھنڈی سانس لیتی ہے، خوش ہو جاتی ہے، وہ سارے غم کو غلط کر دیتی ہے، فراموش کر دیتی ہے۔ دنیا میں ایک عجیب مرحلہ ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی نے اپنی ماں کو ٹوکری پر بٹھائے، سر پر اٹھائے، کعبۃ اللہ کا طواف کیا، اور وہ بہت دور دراز سے ماں کو ٹوکری پر لے آئے اور حج کروائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا کہ میں پیدل سفر پر آیا، ماں کو ٹوکری پر بٹھایا، سر پر اٹھایا اور لا کر حج کے سارے مناسک میں نے ادا کروائے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تمہاری کم فہمی ہے، ماں نے درد ذہن میں مبتلا ہو کر ایک زور کی جو آہ لگائی تھی اس کا بھی تم نے حق ادا نہیں کیا۔ کہا قرآن نے، وضع تھوکو رہا، وہ بڑی تکلیف کو، مشقت کو اٹھا کر اس نے تم کو دنیا میں جنا۔ یہ دوسرا مرحلہ ماں کا تھا۔ اور تیسرا مرحلہ، وحملہ وفصالہ 30 شہرا، تیسرا وہ مرحلہ ہے جبکہ ماں اپنے خون جگر کو نچوڑ کر دودھ کی شکل میں بچے کو پلاتی ہے، اپنے پٹھوں کو، اپنے جسم کے حصے سے خون کو کھینچ کر دودھ میں تبدیل کرتی ہے اور دودھ بچے کو پلاتی ہے۔ کیا وہ عجیب و غریب مرحلہ ہوتا ہے، نو مولود بچے کے لیے وہ قربانی دیتی ہے، وہ اس کے لیے رحمت، رافت اور محبت کے ساتھ اسے وقت وقت میں اٹھا کر دودھ پلاتی ہے، اور اس مرحلے سے گزار کر گویا کہ ماں بچے کو آگے بڑھاتی ہے۔ تو یہ ماں کے گویا کہ 3 عظیم احسانات ہیں۔ انسان ان 3 احسانات کا کبھی قرض اتار نہیں سکتا۔ یہ عظیم احسانات، بوجھ اٹھانا حمل کا، درد ذہن کے اندر مبتلا ہونا، اور جسم کے حصے کو گھلا کر خون کو دودھ میں بدل کر ماں بچے کو جو پلا کر پرورش کرتی ہے شاید ایسا دنیا کے اندر کہیں اور کسی اور مخلوق کے اندر نہیں ہوتا. یہ سب گویا کہ جانوروں کے اندر بھی ہوتا ہے, لیکن جو محبت, جو رافت, جو تکلیف, جو چیزیں انسان محسوس کر سکتا ہے. اور انسانی بچے کو پرورش کرنے میں جو کیئر چاہیے, بلی اپنے بچے کو 2-3 دن کے بعد چھوڑ دیتی ہے, کتے کا بچہ اگر جن کر چھوڑ دیا جائے تو کسی نہ کسی طرح سے پل جاتا ہے, لیکن انسان کے بچے کو کم از کم 2 سال تک بہت کیئر فلی اسے نگہداشت کر کے پالنے کی پوچھنے کی ضرورت ہوتی ہے. یہ خود انسان کے لیے بہت بڑی گویا کہ اعجاز کی بات ہے. تو اس طرح سے 3 مرحلوں سے وہ گزرتا ہے. اب اس میں 1-2 بات یاد رکھنے کی ہے, وہ یہ کہ قرآن نے کہا کہ 2 سال تک گویا 30 مہینے حمل کے اور دودھ پلانے کے 30 مہینے ہیں. 30 مہینے میں سورہ بقرہ کے اندر کہا گیا حولین کاملین, یعنی 2 مہینے مکمل, 2 سال مکمل دودھ پلائیں عورتیں. یہ ہے سورہ لقمان میں بھی آیا کہ دودھ چھڑانے میں 2 سال لگ گئے. 2 سال کا مطلب ہے 24 مہینے, اور یہاں کہا گیا حمل اور دودھ پلانے کے 30 مہینے. 30 میں سے 24 کو آپ نکال دیں تو 6 مہینے ٹھہرتے ہیں, یعنی وضع حمل کا, بچہ جننے کا کم سے کم پیریڈ, کم سے کم مدت 6 مہینے کا ہے. بعض لوگ جو اپنے آپ کو بہت سائنسی مطالعہ والے کہتے ہیں, وہ اعتراض کرتے ہیں قرآن پر کہ قرآن نے یہاں غلط کہا, 7 مہینے سے پہلے کوئی عورت بچہ نہیں جنتی, یہاں 6 مہینے کا کیوں ذکر آیا ہے. بعض لوگوں کے اعتراض ہوتا ہے, ہمارے طلبا کو یہ سب سمجھنا چاہیے. آپ اگر کچھ گہرائی کے ساتھ مطالعہ کریں اور فیٹس کے ڈیولپمنٹ کے جو سٹیجز آئے ہیں قریب میں, اس سے پہلے نہیں تھے, 1990 کے بعد یہ مرحلے طے معلوم کیے گئے, سائنسدانوں نے معلوم کیے, اور جو جدید کتاب ہیں اس میں اٹھا کر آپ پڑھیں تو معلوم ہوتا ہے. ایسا ہے کہ قرآن نے جو کہا کبھی خدا کی قسم وہ غلط نہیں ہو سکتا, 7 مہینے میں نہیں بلکہ 6 مہینے میں وضع حمل ہو سکتا ہے. اس پر اسلامی قانون کی بنیاد ہے. ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک جوہینا قبیلے کی ایک عورت سے ایک آدمی کی شادی ہوئی. شادی ہونے کے 6 مہینے کے بعد ہی اس عورت نے بچہ جنم دیا. جب بچہ جنا تو شوہر کو گویا کہ گمان ہوا, اور اس نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خدمت میں جا کر گویا اس نے کیس دائر کیا کہ گویا میری بیوی سے شاید زنا سرزد ہوا ہے. 6 مہینے کے اندر, شادی کے 6 مہینے کے بعد اس نے بچہ جنم دیا. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے سنسار کرنے کا فیصلہ صادر فرما دیا. جب حضرت علی کو یہ معلوم ہوا تو بھاگے بھاگے آئے اور کہا کہ کیسا تم نے فیصلہ یہ کیا؟ کہا کہ نہیں, 6 مہینے کے اندر بچہ ہو گیا. آپ نے کہا کہ سورہ بقرہ کی آیتوں کی تلاوت کی, پھر سورہ لقمان کی آیتوں کو پڑھا, پھر اس کے بعد اس سورہ احقاف کی آیت کو پڑھ کے بتایا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ کیا تم نے قرآن میں نہیں دیکھا کہ حمل کے 6 مہینے ہو سکتے ہیں, چونکہ دودھ چھڑانے کے اللہ تعالیٰ نے 2 سال کہے. 2 سال اگر 24 مہینے کو مائنس کریں تو 30 میں سے 6 مہینے ہو سکتے ہیں. 6 مہینے کے اندر تو ہو سکتا ہے, قرآن نے کہا. تب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرا ذہن ادھر گیا ہی نہیں, مجھ سے غلطی ہو گئی. اس کے بعد اس عورت سے سنسار کا فیصلے کو نکال دیا گیا, واپس لے لیا گیا. اس کے بعد اس کے باپ نے یہ کہا کہ بعض لوگوں نے کہا, یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ایک انڈے سے دوسرا انڈا بھی اتنا زیادہ مشابہ نہیں ہوتا, ایک کوا دوسرے کوے سے اتنا زیادہ مشابہ نہیں ہوتا جتنا جو ہے نا عورت کی کا وہ بچہ باپ کے ساتھ مشابہ تھا. مشابہت بہت حد تک پائی جاتی تھی. اتنا مشابہ ہونے کے باوجود باپ نے اعتراض کر دیا, مگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا فیصلہ کیا. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ 6 مہینے کے اندر ہو سکتا ہے. اب میں آپ کو ایک اور سائنسی نقطۂ نظر بتاتا ہوں. سائنس میں یہ بتایا گیا ہے کہ بچے کے ڈیولپمنٹ کے لیے ٹوٹل 28 ویکس ہے, یعنی 2 ٹرائیمسٹر, 3 ٹرائیمسٹر میں نے کہا, 2 ٹرائیمسٹر کے اندر بچے کا ارتقا مکمل ہو جاتا ہے, اور 28 ہفتے میں وہ پوری طرح سے گویا کہ اس کا وجود مکمل ہو جاتا ہے. اس کے بعد ماں کے پیٹ میں دنیا میں آنے کے لیے انتظار کرتا ہے, اسے ایڈجسٹمنٹ پیریڈ کہا جاتا ہے. اس ٹرائیمسٹر کو ایڈجسٹمنٹ ٹرائیمسٹر کہا جاتا ہے. مزید ڈیولپمنٹ نہیں ہوتا, 28 ہفتے میں بچہ مکمل ہو جاتا ہے ماں کے پیٹ کے اندر. 28 ہفتے کا آپ ملٹی پلائی کیجیے, 28 ہفتے کو آپ 7 سے ضرب دیں گے تو 196 ہوگا, 196 کو آپ 30.5 سے ڈیوائڈ کریں, ایک مہینہ 30 کا ہوتا ہے, ایک مہینہ 31 کا ہوتا ہے, تو آپ اوریج دیں گے تو 30.5 سے ڈیوائڈ کریں 30.5 سے, تو نکلتا ہے 6 مہینے اور 13 دن نکلتے ہیں. اس کا یہ مطلب ہے کہ 6 مہینہ 13 دن میں ایک بچہ اپنے وجود میں مکمل ہو جاتا ہے. اب اسلام نے 6 مہینہ جو کہا تو 13 دنوں کی گنجائش اس لیے دی کہ سنسار کیا جانا, زنا کا الزام لگ جانا, اور بچے کو نسب سے محروم کر دیا جانا ایک بہت بڑا سنگین مسئلہ ہے. اس لیے اسلام نے 13 دن کی گنجائش دی اور کہا کہ چلو 6 مہینے 13 دن, سائنسی لحاظ سے 6 مہینہ 13 دن میں بچہ مکمل ہوتا ہے, لیکن 13 دن کو اللہ تعالیٰ نے گھٹا دیا تاکہ ایک سنگین مسئلے سے عورتوں کو آزادی مل جائے. یہی نہیں ہے, کب استقرار حمل ہوا ایک ڈاکٹر ایگزیکٹلی پرسائسلی میں نہیں بتا سکتا کہ اسی تاریخ کو یہ گویا کہ بچہ حمل قرار پایا. ایک عورت بھی نہیں کہہ سکتی, اسے بھی نہیں معلوم ہوتا, بسا اوقات اسے معلوم نہیں ہوتا. دو مہینے تین مہینے کے بعد اسے فیل ہوتا ہے کہ شاید میں اس وقت حاملہ ہوں, پھر وہ ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے ٹیسٹ کرتی ہے. تو اس لیے تاریخ کا تعین نہ ڈاکٹر کر سکتا ہے, نہ قاضی کر سکتا ہے, نہ عورت خود کر سکتی ہے کہ کب حمل ٹھہرا. اس لیے 13 دن کی گنجائش اسلام نے دے دی. 6 مہینے کے اندر بھی اگر کسی کو بچہ ہوتا ہے تو وہ جائز بچہ اور حلال بچہ ہو سکتا ہے. تو اس طرح سے کہا کہ 30 مہینے دودھ چھڑانے کے اور حمل کے لگے. اس پورے مرحلے کو اللہ تعالیٰ نے یاد دلایا. غور کرو کتنی مصیبتوں کا, کتنی مشکلات کا زمانہ تھا. ماں نے کیا کیا مصیبتیں سہی, کیا عظیم قربانیاں اس نے دی, کیسے صدموں کو اس نے سہا, اور جذباتی نفسیاتی اور جسمانی کیسی کیسی تبدیلوں سے اسے گزرنا پڑا. اس کے بعد دنیا میں تم آئے ہو تو تمہارا یہ حق بنتا ہے ماں باپ پر. حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ قال ربی اوزینی ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علی وعلی والدی. تفصیلی دعا ہے. کہا کہ اب اس احسان کا بدلہ کم سے کم یہ دے سکتے ہو تم, احسان کا بدلہ تو نہیں اتار سکتے, کم سے کم تمہارے احسان مندی کا رویہ, شکر گزاری کا رویہ تمہارے اندر یہ ہو کہ جب تم حتی اذا بلغا, یہاں تک کہ جب وہ پہنچ گیا, جو بچہ آیا دنیا میں اس فرض خطاب کر کے کہا گیا, جب وہ پہنچ گیا اپنی عمر کو, سن رشد کو, پختگی کی عمر کو, مضبوطی کی عمر کو, سائیکالوجیکلی وہ جب مضبوط ہو گیا, نفسیاتی طور پر وہ مضبوط ہو گیا, تو ایسے عمر میں, اور اس کی آخری حد ہے 40 سال. اسی لیے قرآن نے کہا وبلغ 40 سنہ, 30 سال سے 40 سال کی مدت وہ ہے, زمانہ وہ ہے انسان کی زندگی میں جب وہ پختگی کو پہنچتا ہے, جب وہ میچیورٹی کو پہنچتا ہے, اس کے اندر فکر کے اندر مضبوطی آتی ہے, اس کے کردار کے اندر ٹھہراؤ پیدا ہو جاتا ہے, اس کا فہم پختہ ہو جاتا ہے, اس کے اندر بردباری, حلم اور بڑپن پیدا ہو جاتا ہے. یہ 30 سال سے 40 سال کا پیریڈ ہوتا ہے. اس پیریڈ کے اندر اسے پختگی آ جانی چاہیے, اور آخری حد ہے 40 سال. 40 سال کی عمر کو جب وہ پہنچتا ہے تو وہ اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتا ہے. اب یہاں غور کرنے کی بات ہے کہ 40 سال کی اہمیت کیا ہے. سگنیفیکنس آف دا ایج 40, سگنیفیکنس آف دا مائل اسٹون 40. مائل اسٹون ہے ہماری زندگی میں, سنگ میل ہے. جو لوگ 40 سال کو پہنچ گئے ہوں ان کے لیے گویا کہ اب سمجھنے کا موقع ہے, اور جو 40 سال سے پہلے ہی, ان کے لیے آئی اوپنر ہے, گویا آج کی جو گفتگو ہے ان کے لیے نگاہوں کو کھولنے والی گفتگو ہے. 40 سال کی کیا اہمیت ہے قرآن مجید میں اور اسلام میں؟ ایک تو بنیادی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نبوت ملی 40 سال کی عمر میں. اس سے بھی کچھ معلوم ہوتا ہے نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی, تو کچھ اندازہ ہوتا ہے کہ 40 کی کوئی اہمیت ہے ضرور. اس سے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے. اب ہم تھوڑا سا غور کریں گے کہ 40 سال کی اہمیت کیا ہے. 40 سال انسان کے شعوری زندگی کا بیچ کا نقطہ ہے. اوریج زندگی 65 سمجھیں, اللہ کے رسول 63 میں گزرے. دیکھیں آپ بہت سی چیزوں کی مماثلت, بہت غور کریں گے تو 63 میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انتقال فرما گئے. 65 آپ اوریج عمر پکڑیں ایک انسان کی, 65 15 سال تک وہ بچپن کی زندگی بسر کرتا ہے. شعور نہیں ہوتا اسے, اسے مواخذہ نہیں ہے, جو کچھ بھی کرے گا اس میں وہ مواخذہ نہیں ہے. اور جب مر جاتا ہے تو اس پر نماز جنازے میں بھی اس کی دعا الگ ہوتی ہے, تو وہ گویا کہ قابل مواخذہ نہیں ہوتا 15 سال تک. میچیورٹی کے بعد 15 سے 65 سال, تو کتنے سال ہو گئے پورے مدت؟ 50 سال ہوئے. 50 کا آدھا 25 ہے, 15 کے ساتھ 25 کو جمائیے تو 40 نکلیا. 15 کے ساتھ آپ 25 کو جمع لیں, انہیں شعوری زندگی میں 25 سال کا سفر اس نے طے کیا, اور مزید 25 سال کا سفر باقی ہے. گویا کہ شعوری زندگی کا وہ بیچ کا نقطہ ہے. کم از کم اب تو اس کے اندر پختگی آ جانی چاہیے. آدھے پر جب پہنچ چکا اپنی زندگی کے سفر میں, جب آدھا سفر وہ طے کر چکا, تو اب تو اسے توقع کی جائے گی کہ وہ پختگی کا اظہار کرے, وہ مضبوطی کا اظہار کرے اپنے اخلاق میں, کردار میں, فکر میں, بیہیویئر میں. اگر اس سے پہلے وہ عمر کے بچپن کی وجہ سے, بچپن کی نادانی یا شہوات کی جوانی میں اگر کوئی غلطی کر جائے, تو ہو سکتا ہے کہ اسے سر پہ نظر کیا جائے, درگزر کیا جائے, چونکہ بچے کی نادانی تھی, معاف کر دیا جاتا ہے. جذبات میں جوانی میں کچھ غلطی ہو جائے ماں باپ کے بیہیویئر کے ساتھ یا حقوق کی ادائیگی میں, تب بھی سر پہ نظر کیا جا سکتا ہے. لیکن 40 سال کے بعد نہ اب بچپن کی نادانی کا عذر قبول کیا جائے گا, نہ اب شہوات اور کی جوانی کا کوئی عذر قبول کیا جائے گا. خواہشات پر, جذبات پر انسان کو 40 سال کی عمر کے آنے کے بعد ضرور گویا کہ کنٹرول آ جانا چاہیے. اس سے یہ مطلب نکلتا ہے کہ 40 سال سے پہلے کی عمر اومیشن اینڈ کمیشن کی عمر ہے، یعنی ٹرائل اینڈ ایرر کی عمر ہے. اس عمر کے اندر غلطیاں ہو بھی جائیں تو کسی حد تک گویا کہ رعایت دی جا سکتی ہے، لیکن 40 سال کے بعد رعایت نہیں ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ آپ نے سخت لعنت اس شخص پر بھیجا، بوڑھا زناکار پر، بوڑھے شرابی پر. انہیں ایک آدمی جوانی میں کچھ غلطی کر جاتا ہے تو جوانی کا قصور تو کہا جا سکتا ہے، لیکن 40 کے بعد اگر آدمی غلطی کرتا ہے تو یہ سخت ترین گناہ ہے. اس لیے اللہ کے رسول نے خاص ایسے بوڑھے شرابیوں پر، بوڑھے زناکاروں پر اللہ کے رسول نے لعنت بھیجی ہے. تو رعایت کی عمر 40 سال کے بعد ختم ہو جاتی ہے، 40 سے پہلے ٹرائل اینڈ ایرر کی عمر ہوتی ہے. اس عمر کی ایک اور خاصیت ہے 40 سال میں، آپ غور کریں اس پر، غور کریں. میں نے اس پر سٹڈی کیا کہ پچھلے زمانے سے لے کر آج تک شادی کی اوریج عمر کیا ہے سوائے راجستھان کے. میں نے گھوم پھر کر دیکھا ہندوستان بھی، سوائے راجستھان کے، جہاں راجستھان میں بچپن کی شادی ہوتی ہے لیکن وہ بھی رسمی ہوتی ہے. ہمارے بھی کئی دوست ایسے ہیں جن کی شادی ہو گئی 6 سال کی عمر میں، 8 برس کی عمر میں. خود ہمارے بہت قریبی دوست ہیں، انہوں نے کہا کہ میری شادی 8 برس کی عمر میں ہوئی جبکہ میں ابھی پینٹ بھی پہننا نہیں جانتا تھا اس زمانے میں. شادی کروا دی ماں باپ نے، ہو گیا. لیکن اس کے بعد گویا کہ ملاقات ہوتی ہے وہ 15-20 سال کی عمر میں ہوتی ہے. اس کو چھوڑ کر دنیا میں اوریج ہم نے دیکھا کہ 25 سے 30 سال کی عمر میں شادی ہوتی ہے. 30 کے بعد جو لوگوں کی شادی ہوتی ہے وہ ریئر ہیں، 25 سے پہلے جن لوگوں کی شادی ہوتی ہے وہ بھی مائنارٹی میں ہیں، ورنہ عموماً 25 سے 30 کی عمر میں شادی ہوتی ہے دنیا کے اندر. ایک آدمی جب 40 سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو اس کا بچہ کیا عمر کا ہوتا ہے؟ 10 سال سے 15 سال کی عمر کا بچہ ہوتا ہے. اس عمر میں بچے سے ہم حقوق طلب کرنے لگتے ہیں. میرے چھوٹے بچے، میں ان سے حقوق طلب نہیں کرتا، وہ تو حق دینے کا زمانہ ہے. ہم ان کو پیار دیتے ہیں، محبت دیتے ہیں. جب تمہاری خدمت نہیں کی گئی تو تم کو چرکے لگتے ہیں. کیا تمہیں احساس نہیں کہ تم نے تمہاری ماں باپ کی خدمت نہیں کی؟ اس لیے 40 سال کی عمر میں کہا گیا کہ کم از کم اس عمر میں آ کر تم اپنے ماں باپ کے لیے یہ دعا کرو، ربی اعوذنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی. یہ دیکھیں نقطہ کتنا پیارا نقطہ ہے. اس سے پہلے آدمی کو چرکے نہیں لگتے، لیکن 40 سال کی عمر میں اسے ضرور چرکے لگتے ہیں. اپنے بچوں سے جب نافرمانی ہوتی ہے تو اسے فیل ہوتا ہے کہ مجھے اگر میرا حق نہیں ملا تو میں اتنا نالا ہوں، میں نے اپنے ماں باپ کا حق کس خاک میں ادا کیا، کہاں تک ادا کیا. آدمی کو اس وقت فیل ہونے لگتا ہے. تو اس لیے کہا کہ اس عمر میں تو کم سے کم جو ہے آدمی کو سنبھلنا چاہیے، سنبھلنے کی عمر ہے. اور آخری بات یہ ہے، سائیکالوجی میں بات بتائی گئی 37 سے 40 سال کی عمر وہ ہے جبکہ بیہیویئرل پیٹرنز ٹیک اے پرماننٹ شیپ کہا جاتا ہے. آدمی کا جو بیہیویئر ہے، آدمی کا جو عمل ہے، جو برتاؤ ہے، 40 سال کی عمر کو پہنچتے پہنچتے وہ پختہ ہو جاتا ہے. اس کے بعد آدمی نہیں بدلتا، الا یہ کہ دعاؤں سے، توفیق سے کچھ بدل گئے تو بدل گئے، ورنہ 37 سے 40 سال کی عمر کے اندر آدمی جو ہوتا ہے وہی مرتے دم تک رہے گا. آدمی بزنس میں اگر اس عمر کے اندر سیٹل نہیں ہوا تو پھر کبھی سیٹل نہیں ہوگا. آدمی بیوی بچوں کے ساتھ نفسیاتی طور پر اپنے آپ کو مطمئن نہیں کر سکا تو پھر مرتے دم تک کبھی آدمی اپنے آپ کو مطمئن نہیں کر سکے گا. وہ اپنا جو مزاج بنایا، غصے کا مزاج، چڑچڑاہٹ کا مزاج، سماجی زندگی کا مزاج، اچھا برا جو بھی، 40 سال کی عمر تک بننے کا پیریڈ ہے اور آدمی اس کے بعد نہیں بدل سکتا. تو لائف بیکم پرماننٹ، بیہیویئرل پیٹرن ٹیک اے پرماننٹ شیپ. آدمی کے جو بیہیویئرل پیٹرن ہیں وہ 40 سال کی عمر کو، پختگی کو پہنچ جاتے ہیں. اس نے کہا کہ یہ عمر رعایت کی عمر نہیں ہے، یہ عمر آخری عمر ہے، اب آدمی کو سنبھل جانا چاہیے. اور سنبھلنے کے لیے کیا پیاری دعا ہے، ربی اوزعنی، اے پروردگار مجھے سنبھال، مجھے روک، مجھے تھام، کہ اب بھی میں جذبات کی رو میں بہنے نہ لگوں، اب بھی میں خواہشات کا غلام اور بندہ بن کر زندگی بسر کرنے نہ لگوں. مجھے تھام، مجھے لگام لگا، میں اپنے آپ کو لگام لگانے کی سکت نہیں پاتا. ربی اوزعنی، مجھے تھام کر رکھ، مجھے سنبھال کر رکھ، مجھے کنٹرول دے پروردگار، کہ اب تو کم از کم میں بڑھاپے کی لاج رکھ کر میں زندگی کے اندر پختگی پیدا کروں، کردار اور اخلاق کے اندر پرمننسی لا سکوں. اللہ تعالیٰ سے آدمی دعا کرتا ہے. آپ غور کریں، قرآن کا انداز یہی ہے، ضمیر فطرت، فطرت سلیمہ، فطرت صادقہ کے حوالے سے کہاں لایا، ماں باپ کے ماں کی جو عظمتیں ہیں وہ بتایا، ماں کی قربانیاں بتایا، اور جو انسان ماں باپ کے احسانات کو جانتا ہے وہ سیدھے خدا کے دروازے پر آتا ہے. تو آیتوں میں دیکھیں آپ کہ کس طرح سے فطرت کے بہانے سے لے کر خدا تعالیٰ توحید کی طرف لے چلتا ہے. ایک انسان جو فطرت سلیمہ پر قائم ہے وہ دعا کرتا ہے، اے پروردگار مجھے سنبھال، ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علیہ، مجھے توفیق دے کہ میں شکر گزار بندہ بنوں، شکر کا رویہ اختیار کروں ان نعمتوں کے لیے جو تو نے مجھ پر کیے اور میرے ماں باپ پر کیے. آدمی ان نعمتوں کو گننا چاہیں تو گن نہیں سکتا، لکھ نہیں سکتا، اتنی نعمتیں اتنی نعمتیں، گویا کہ وہ نعمتوں میں ڈوبا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کے احسانات میں لتڑا ہوا ہے، نس نس رواں رواں سانس سانس خدا کی نعمت کے اندر ڈوبا ہوا ہے. تو کہاں آدمی خدا کی نعمتوں کا قدا کر سکتا. تو دعا کرتا ہے پروردگار، یہ دعا ہم لوگوں کو یاد ہونی چاہیے، جا کر گھر میں یاد کریں یہ دعا کہ ربی اعوذنی ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علیہ وعلی والدیہ، پروردگار مجھے توفیق دے کہ میں تیرا شکر گزار بندہ بنو اور میرے والدین پر بھی جو تیرے انعامات و احسانات ہوئے ان کے تو فعل سے آج دنیا میں اس قابل بنا میں کہ چلتا ہوں پھرتا ہوں بات کرتا ہوں، دنیا میں مجھے ایک مقام ہے، یہ میرے ماں باپ کا احسان ہے، صدقہ ہے، ان پر جو نعمتیں ہوئی اس کا بھی مجھے شکر ادا کرنے کی توفیق دے، مجھ پر جو نعمتیں دی گئیں اس کا بھی شکر ادا کرنے کی توفیق دے، وان اعمل صالحا اور عمل صالح کی مجھے توفیق دے، میں نیک کام کر سکوں، میں اچھائیوں میں سبقت کر سکوں، میں تیری مرضی کا پابند بن سکوں، کم از کم اب تک تو میں تیری مرضیات کا پابند نہیں رہا، اب مجھے توفیق دے کہ میں تیری مرضیات کے مطابق چل سکوں، ایسے عمل ترضا ہو جسے تو راضی ہو جائے، جو تو پسند کرتا ہے، تیری خواہش اور تیری مرضی کے مطابق میں اپنی زندگی کو ڈھال سکوں. عمر کے اس آخری مرحلے پر 40 کے بعد آدمی جو ہے گویا کہ ڈھلنا شروع ہوتا ہے، تو اب مجھے توفیق دے کہ میں اس کے مطابق تیری رضا کے مطابق زندگی بسر کر سکوں. واسنہ لی فی ذریتی، پھر دیکھیے قرآن کا انداز، اسلام انسان کہاں کھڑا ہے 40 سال کی عمر میں، آگے ماں باپ ہیں اور پیچھے اولاد 10-12 برس کی اولاد اسے مل گئی ہے، تو اس دعا میں وہ صرف ماں باپ کے لیے اور اپنے لیے نہیں کر سکتا، ایک سلیم الفطرت انسان اپنے بچوں کو فراموش نہیں کر سکتا دعا میں. وہ اصلی لی فی ذریتی، اس میری دعا میں میرے بچوں کو بھی شامل رکھ، بچوں کے لیے آدمی دعا کرتا ہے، اور واقعی یہ ہے کہ انسان بچوں کے لیے بہت قربانیاں دیتا ہے، اور ماں تو بالخصوص بچوں کے لیے، جتنے بھی بڑے ہو جائیں، بچہ اس کا 50 سال کا ہو جائے 60 سال کا ہو جائے، اب بھی اس کا وہ لاڑیلا بچہ ہی ہوتا ہے، اس کی نگاہوں میں وہ بچپن کی یادیں ہی تازہ ہوتی ہیں، اور بچے کے لیے کھانے وقت پر نہیں کھایا تو بڑی فکر کرتی ہے، وقت پر نیند نہیں کر سکا بڑی فکر کرتی ہے، حالانکہ بچہ 50 سال کا ہو گیا 60 سال کا ہو گیا، لیکن پھر بھی ماں کی نگاہ میں وہ بچہ 10-12 سال ہی کا بچہ ہے، 4-5 سال کی عمر میں جو محبت کرتی تھی. تو بچے کے لیے تو ماں بہت تمنا کرتی ہے ماں باپ، اور ماں اپنی آخری سانس میں بھی بچوں ہی کو یاد رکھتی ہے، تو ماں اور باپ کا یہ فریضہ ہوتا ہے کہ اپنے بچوں کو دعا میں یاد رکھیں. وہ اصلح لی فی ذریتی، پروردگار میرے پیارے بچوں کو بھی میرا وارث بنا، میرے راستے میں چلا، میرے لیے ان کی بھی اصلاح فرما دے، اور تو ان کو بھی توفیق دے میری خاطر میری اولاد کو نیک بنا دے. اس جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ایک دعا سکھائی، اور وہ دعا یاد کرنی چاہیے شادی شدہ لوگوں کو، جو جن کے بچے ہو چکے ہوں، جس میں آپ نے فرمایا الف اللہم علی الخیر بین قلوبنا واصلح ذات بیننا واہدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات الى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، اللهم بارک لنا فی اسمائنا وابصارنا وقلوبنا وازواجنا وذریاتنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم وجعلنا شاکرین لنعمتک قابلیہ، اور طویل دعا ہے. اس دعا میں یہ ہے کہ ہم اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمارے دلوں کو ملائے رکھ، کس کے؟ ماں باپ، بیوی، بچے، ہم سب کی دلوں کے اندر محبت پیدا فرما، ہم ایک دوسرے کے ساتھ رحمت کا، رافت کا، خیر کا، پیار کا برتاؤ کر سکیں. خاندان کے اندر اسی وقت خوشی ہوتی ہے جب سب لوگ ایک دوسرے کی عزت کریں. خاندان میں ایسا نہیں ہونا چاہیے باپ کو دیکھ کر بچہ بھی دکھے، بچے کو دیکھ کر جو ہے باپ چڑچڑائے، بیوی شوہر سے متنفر ہو، شوہر بیوی سے بیزار ہو، اس خاندان کو گویا کہ خاندان نہیں کہا جائے گا، وہ تو جہنم کدا ہے. خاندان اس وقت ہے جبکہ دلوں کے اندر پیار ہو، محبت ہو. اسی لیے کہا الف اللہم علی الخیر، اے پروردگار خیر پر ہمارے دلوں کو ملا دے، اس کے بعد ہم کو سیدھے راستہ دکھا، ہم کو ظلمتوں سے نکال، ہم کو خیر کے راہوں پر چلا، یہ سب ہے اس میں دعا میں. اور آخر میں یہ کہ پروردگار ہماری بیویوں میں اور ہمارے بچوں میں برکت عطا فرما، گویا کہ ان کی زندگیوں میں خیر دے، برکت دے، بھلائی دے، ان سے ہمیں خوشی دے، اور تیری نعمتیں ہم پر انڈیل دے. یہ دعا بڑی پیاری دعا ہے. تو قرآن ہم کو سکھاتا ہے کہ ہم اپنی دعا میں بچوں کو یاد رکھیں، انی تبتو الیک، اے پروردگار میں تیری طرف توبہ کرتا ہوں، رجوع کرتا ہوں، وانی من المسلمین، اور میں سب سے پہلے مسلمان ہوں. غور کیجئے، شروع کہاں سے بات ہوئی؟ بات شروع ہوئی تھی والدین کے ساتھ احسان کرنے کا، اور دعا کا اختتام ہوتا ہے انی من المسلمین، میں مسلمان ہوں. تو خدا نے بتایا کہ جو لوگ فطرت سلیمہ پر قائم ہوتے ہیں، جن کی سلامت روی طبیعت کی باقی رہتی ہے، وہ لوگ ماں باپ کے بھی احسان کو جانتے ہیں، خدا کے احسان کو بھی جانتے ہیں، ماں باپ کے بھی شکر گزار ہوتے ہیں، خدا کے بھی شکر گزار ہوتے ہیں. قرآن نے کہا اولئک الذین نتقبل عنہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کی توبہ ہم قبول کریں گے اور ان کے نیک اعمال کو ہم قبول کریں گے، اور ان سے جو برائیاں سرزد ہو گئی ہیں ان برائیوں کو ہم معاف کریں گے. چھوٹی موٹی غلطیاں، سہو، نسیان اور اس طرح کی جو غلطیاں ہو جاتی ہیں، ان غلطیوں کو ہم معاف کریں گے اور ان کی نیکیوں کو ہم قبول کریں گے، اور فی اصحاب الجنہ، اور جنت والوں میں ان کا شمار کریں گے. وعد الصدق، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے. الذی کانوا یوعدون، اللہ سے بہتر وعدہ کون کرے گا؟ یہ وعدہ وہ سچا وعدہ ہے خدا تعالیٰ کا کہ ایسے لوگوں کو ہم ان کی غلطیوں کی مغفرت کریں گے، ان کی توبہ قبول کریں گے، انہیں جنت میں داخلہ کریں گے. اس کے بالمقابل قرآن نے ایک اور بد فطرت انسان کا کی تصویر کھینچی، ایک منحرف انسان، ایک بگڑا ہوا نوجوان، بالخصوص نوجوانوں کا یہاں ذکر ہے، ایک بگڑا ہوا نوجوان، ایک منحرف نوجوان، ایک فاسق، ایک بد کردار نوجوان، ایک وہ نوجوان جس کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں، کوئی نصب العین نہیں، کوئی افق نہیں، کوئی منزل نہیں، اپنے سمت سفر کو نہیں رکھتا، ایسے نوجوان کا قرآن نے ذکر کیا. اس کے نیک ماں باپ، پیارے ماں باپ جو نیک فطرت پر قائم رہتے ہیں، وہ ماں باپ اسے نصیحت کرتے ہیں، لیکن یہ کمبخت نوجوان ہے جو اپنی جوانی کے اٹھان میں، جوانی کے جوش میں ماں باپ کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں. بد فطرت انسان کی ایک تصویر اس کے بالمقابل پیش کی گئی. اس میں کہا گیا والذی قال لوالدہ اف لکما، اس نوجوان کا بھی قصہ یہاں سنایا جاتا ہے جو اپنے والدین سے کہتا ہے توفو تم پر، تم بہت بیزار کرتے ہو، تم نے مجھے تنگ کر دیا، تم مجھے ہمیشہ ڈراتے رہتے ہو، دین کا ڈراوا، آخرت کا ڈراوا، یہ جوانی تو مستی کا زمانہ ہے، ہم کھیلیں گے، کودیں گے، کھائیں گے، پیئیں گے، عیش کرنے کا زمانہ، اور تم ہو کے ہم کو پابندیاں، ہم پر پابندیاں عائد کرتے ہو. تو کہتا ہے اپنے ماں باپ سے کہ تم پر توف ہے، تم پر افسوس ہے، تم مجھے پابندیاں لگاتے ہو. اور کہا جاتا ہے تم مجھے اس بات کا خوف دلاتے ہو کہ میں نکالا جاؤں گا خبر سے. اخرج وقت خلت القرون من قبلی، مجھے ڈرایا جاتا ہے کہ میں خبر سے نکالا جاؤں گا، حالانکہ میں نے دیکھا کہ اس سے پہلے کتنے لوگ دنیا میں گزر چکے، کوئی دنیا خبر سے واپس لوٹ کر نہیں آیا، ایسے بہت سے لوگ گزر چکے ہیں دنیا میں، آخر میں بھی مر جاؤں تو کون سا بڑا گویا کہ دنیا کے اندر حادثہ ہونے والا ہے. تم مجھے بار بار آخرت کے بارے میں تم ڈراتے ہو. تو وہما یستغیثان اللہ، وہ ماں باپ اللہ سے استغاثہ کرتے ہیں، فریاد کنائی ہی ماں باپ سے کہتے ہیں، اور ماں باپ خدا سے کہتے ہیں، فریاد کرتے ہیں، اور اس کا حوالہ اور اس کا بہانہ دے کر اپنے بچے سے کہتے ہیں ویلک آمین ستیاناس ہو تیرا، ارے بد نصیب تو ایمان لے آ، تو سمجھ جا، تو نیک بن جا. وہ ماں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ماں باپ کس طرح اپنے بچوں کی تربیت کریں. یہ لطیف نقطہ اس سے ملتا ہے، بچے نوجوانی میں ضرور بگڑیں گے، وہ ماں باپ کی پابندیوں کو اپنے لیے خامخواہ کے گویا کہ سلاسل سمجھیں گے، وہ اپنے لیے توق سمجھیں گے، لیکن ماں باپ کا کام یہ ہے کہ بچوں کو دل سوزی سے سمجھائیں. بچے سے وہ ماں باپ کہتے ہیں کہ آمین، ایمان لے آ، ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے کہ قیامت کے دن تم کو اٹھا کھڑا کیا جائے گا اور تمہارے عمل کا کی جزا دی جائے گی. فیقول ما ھذا الا اساطیر الاولین، مگر وہ کمبخت کہتا ہے کہ یہ سب اگلے زمانے کی اساطیر الاولین، پچھلے زمانے کی باتیں، داستان پارینہ ہے، یہ تم مجھے سنا کر میری زندگی کا مزہ کرکرا کر رہے ہو. وہ نوجوان کہتا ہے، قرآن کہتا ہے اولئک الذین حق علیہم القول فی امم قد خلت، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کا وہ وعدہ سچا صادق ثابت ہوگا جو پچھلی امتوں میں سے بھی، اور ایسے نوجوان کو بھی اللہ تعالیٰ ملا کر جنات میں اور انسان میں سے ایسے لوگ بنا دے گا جن پر اللہ کا وعدہ سچا ثابت ہوگا، یعنی عذاب کا. انہم کانوا خاسرین، یقیناً وہ خسارے میں پڑنے والے، گھاٹا اٹھانے والے لوگ ہیں. ولی کلی درجات مما عملوا، دنیا میں جو عمل ہم کرتے ہیں اس کے مطابق آخرت میں ہمارا درجہ ہوگا. جو نیک کم کام کریں گے ان کے درجات اس کے مطابق جنت میں طے ہوں گے، جو جتنے لیول کے برے ہوں گے اس حساب سے دوزخ کے اندر ان کے گویا کے مکانات طے ہوں گے، ان کے درجے طے ہوں گے. تو قرآن کہتا ہے کہ ہمارے ہاں عمل کی بنیاد پر لوگوں کے مرتبے اور درجے طے ہوتے ہیں. وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور جو کچھ تم نے عمل کیا اس کی جزا دی جائے گی، اور ذرا برابر بھی تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا. اور جس دن لا کھڑا کیے جائیں گے یہ کافر آگ کے سامنے، تندور کے سامنے، ان کو چاہے ان کو بھون دیا جائے، ان کو عذاب نار دیا جائے اور ان کو جہنم کے اندر جھونک دیا جائے، جس دن ان کو لا کر کھڑا کیا جائے گا اس دن ان کو پکار کر کہا جائے گا اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها، تم کو دنیا میں اچھی زندگی جو دی گئی تھی اور دنیا کے حصے کی جو اچھی نعمتیں ملی تھی اس کا تم نے استعمال کیا، تم دنیا میں جانوروں کی طرح کھاتے اور پیتے تھے، ڈھور ڈنگروں کی طرح تم نے زندگی بسر کی، دنیا کی آسائشیں پائیں، دنیا کی لذتوں سے تم نے تمتع کیا، فائدہ اٹھایا، لیکن آج تمہارے لیے کوئی یہاں فائدہ نہیں ملے گا، دنیا میں جو کچھ ملنا تھا مل گیا، تم نے وہاں زندگی بسر کی، وہاں تم نے دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا لیا، لیکن یہاں آج کچھ نہیں ملے گا، فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ، آج یہاں صرف ذلت ذلیل و خوار کر دینے والا عذاب دیا جائے گا، کیوں؟ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، زمین میں تم حق کے بغیر استکبار کرتے تھے، سینے عین کر چلا کرتے تھے، حضور کی دعوت کا استکبار کے ساتھ انکار کیا کرتے تھے، تو ایسے سب لوگوں کے ساتھ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ، اور تم بڑی نافرمانیاں کرتے تھے، جس کے بدلے میں آج تم کو گویا کہ جہنم کے اندر جھونکا جا رہا ہے۔ اس پر بات ختم ہوتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فطرت کے حوالے سے توحید کی، عقیدے کی، آخرت کی دعوت دی، بچوں کو بتایا کہ ان کا کیا کردار ہو ماں باپ کے سلسلے میں، اور ماں باپ کو بتایا کہ بچوں کے لیے وہ کیسی تمنا رکھیں، بچوں کے لیے وہ کیسی گویا کہ تلقین کریں، نصیحت کریں، دین کی طرف لانے کے لیے، راغب کرنے کے لیے ماں باپ کا کیا کردار ہونا چاہیے۔ یہ دونوں باتیں آج کی اس ایک رکوع کے اندر آ گئیں۔ کل انشاءاللہ اس سورت کو ہم ختم کریں گے۔ کل حضرت گویا کہ ایک تو قوم عاد کا قصہ کل آئے گا، جس میں حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کے ساتھ جو دعوت دی، جو تقریر کی، اس کا ذکر تھوڑا سا مختصر کروں گا۔ اس کے بعد جنات کا ایک قصہ آتا ہے، تو جنات کی زندگی پر اور جنات کی حقیقت پر بھی تھوڑی سی مختصر گفتگو ہوگی۔ میری تو خواہش تھی کہ آج ہی میں اس سورت کو ختم کروں، لیکن یہ جو آج کی آیتیں تھیں اس کی ضرورت تھی، اس کا امپورٹنس تھا کہ تھوڑا سا ٹہر کر ہم گفتگو کریں، تاکہ لوگوں کو ہمیں معلوم ہو کہ ہماری مائیں کتنی عظیم ہیں، ہماری ماؤں کی قربانیاں کیسی عظیم ہیں، اور انہوں نے ہم کو کتنی محبتوں شفقتوں سے پالا، اور آج ہمارا ان کے ساتھ کیا بیہیویئر ہے، کیا برتاؤ ہے، اگر زندہ ہیں تو ہم ان کے لیے کیا کرتے ہیں، اگر وہ ہمارے ہم سے جدا ہو چکے دنیا سے تو ان کے حق میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس کا احساس دلانے کے لیے ان آیتوں پر کچھ دیر ٹہر کر گفتگو کرنے کی ضرورت ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیتوں کی گہرائی کے ساتھ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ الہ العالمین، پروردگار، ہماری ماؤں نے جتنی محنتوں مشقتوں کے ساتھ ہمیں پیٹ میں اٹھائے رکھا، ہمیں دنیا میں جنا اور ہمیں دودھ پلایا، اے پروردگار ان عظیم قربانیوں کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے والدین سے ہمیں بے پناہ محبت عطا فرما، اے پروردگار ان کا مزاج جو کچھ بھی ہو، ان کا برتاؤ جو کچھ بھی ہو، ہمیں اپنے اعلیٰ اخلاق و کردار کا مظاہرہ کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کی نیکیوں کو، ان کے احسانات کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما، ان کے ساتھ حسن سلوک کی توفیق عطا فرما، اور اے پروردگار ہمیں ان بدبخت انسانوں میں سے نہ بنا جو اپنے ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کرتے ہوں، ہماری حفاظت فرما ایسے نوجوان بننے سے۔ اے پروردگار ہم میں سے جن لوگوں کی مائیں اور ماں باپ زندہ ہوں ان کی بہترین خدمت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اور ہم میں سے جتنے لوگوں کے ماں باپ دنیا سے جا چکے ہیں، اے پروردگار ان کے لیے ہمیں دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم ان کے حق میں دعا کرتے ہیں کہ اے پروردگار جس طرح سے بچپن میں رحمت کے ساتھ انہوں نے ہمیں پالا تھا، آج تو اپنی بے شمار رحمتیں ان پر اونڈیل دے۔ اے پروردگار جس طرح سے انہوں نے ہمیں محبت دی تھی، اے پروردگار تیری محبت انہیں عطا فرما۔ جس طرح سے انہوں نے ہمیں انگلی پکڑ کر چلایا، انہوں نے ہماری دستگیری کی، عالم برزخ کے ہر مرحلے میں تو ان کی دستگیری فرما۔ اے پروردگار جس طرح سے انہوں نے ہماری ہر مصیبت کے لیے پریشان ہوتے تھے، اے پروردگار آج ان کو ہر مصیبت سے تو محفوظ و مامون رکھ، قبر کے عذاب سے اور عالم برزخ کی تکلیف سے اور جہنم کے عذاب سے ہمارے ماں باپ کی حفاظت فرما۔ اے پروردگار، اے رب العالمین، ہمارے نوجوانوں کو صالح زندگی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما، دینداری کا رویہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما، با مقصد زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله واصحابه اجمعين، والحمد لله رب العالمين۔